نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان پیدا کیا، کائنات کی ساری مخلوقات میں ہمیں عزت عطا کی، اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اس لیے کہ اسلام انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، جس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسلام صرف ایک نظریہ نہیں، صرف ایک خیال کا نام نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی چند باتوں کا نام نہیں. اسلام ایسے طریقوں کا نام ہے، ان ہدایات کا نام ہے، جن پر عمل کر کے ہم اپنی اس زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی، جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. اسلام کے لفظی معنی ہیں سلامتی. گویا یہ ایک ایسے طریقے کا نام ہے کہ جو انسان کو سلامتی کی راہ پر چلنا سکھاتا ہے. اسلام کا معنی پیس بھی کیا جاتا ہے. گویا اسلام وہ طریقہ ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگیوں میں پیس، سکون اور امن ہو سکتا ہے. کائنات کی تمام چیزیں جن کی طرف بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کا سکون نظر آتا ہے. اسلام کا ایک معنی فرما برداری اور تابے داری بھی ہے. ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اوپر نیچے دیکھتے ہیں، تو زمین و آسمان کی بہت سی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سکون کا احساس ہوتا ہے. نیلے آسمان کو اگر آپ نظر جما کر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اسے دیکھ کر آپ کے اندر ایک وسعت اور سکون کا احساس ہوتا ہے. سمندر کو دیکھیں تو خواہ اس کے اندر لہریں پائی جاتی ہیں، لیکن موجے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر بھی، پانی کی وسعت کو دیکھ کر بھی ایک گہرے سکون کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح زمین پر پایا جانے والا سبزہ، درخت، پہاڑ، پرندے، پھل، پھول، یہ سارے نظارے، یہ ساری چیزیں ایک سکون کا احساس دلاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کی سب اپنے رب کی تابع دار ہیں، رب کی فرما بردار ہیں، رب کی اطاعت گزار ہیں. تو ایک انسان بھی جب اپنے رب کا تابع دار ہوتا ہے، رب کی فرما برداری کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تو اس کی زندگی میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے. بظاہر اس کی زندگی میں مشکلات ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ اطمینان ہوتا ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے اسی سکون کی خوشخبری دی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار رہو، اللہ کے دوست، ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. دنیا میں بھی انسان اللہ تعالی کی اطاعت سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس میں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مکمل طور پر اپنے مستقبل کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے. اور اسی طرح دنیا میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر اپنا نقصان نہیں کرتا، غمگین نہیں ہوتا. وہ بہت سے ناپسندیدہ فیصلوں کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، تقدیر کا حصہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے. اور اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دینا، یہی پھر انسان کے لیے باعث سکون ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے، اس کا کوئی فیصلہ میرے لیے نقصان دہ نہیں. اسی طرح انسان دنیا کے خوف اور غم کے ساتھ ساتھ آخرت کے خوف اور غم سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، قیامت کے دن ایسا شخص جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو چونکہ اس نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کیے تھے تو وہاں پر نہ تو موت کے وقت اس کو گھبراہٹ ہوگی کیونکہ اچھے فرشتے اس کے استقبال کو آئیں گے، نہ ہی قبر میں اس کے لیے کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی حشر کے میدان میں، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ، اس کی زندگی کا ہر کام اپنے رب کی مرضی کے مطابق تھا۔ جو شخص ایسی کیفیات سے گزرتا ہو دنیا میں بھی وہ اس اطمینان کو محسوس کر سکتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کرے گا، لیکن اگر اس دنیا میں ہم اپنے رب کے فیصلوں پر مطمئن نہیں ہوتے، دنیا میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد نہیں کرتے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ دنیا ہماری بنائی ہوئی تو ہے نہیں کہ جس میں ہماری مرضی چل سکے، یہ تو جس کی بنائی ہوئی ہے اسی کے مرضی کے مطابق ہی سب کام ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، ان کاموں میں بھی جو ہماری مرضی کے مطابق ہیں، جن کو ہمارا دل چاہتا ہے، اور ان کاموں میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں جن کاموں میں ہمارا دل نہیں چاہتا، جو ہماری مرضی اور خواہش کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی پسند کے کام ہوتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ایسے ہی بہت سی چیزوں میں انسان کے اوپر بہت سی کیفیات گزرتی ہیں۔ انسان محض اس گوشت پوشت کا مجموعہ نہیں، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے پہ گوشت ہی نہیں پہنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کے اندر دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، سوچ بھی ہے، انسان کے اندر خواہشات اور جذبات بھی ہیں، خیر کا جذبہ بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے۔ فألهمها فجورها وتقواها، انسان کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی کی صلاحیت بھی ہے۔ اب یہ ہر شخص پر منحصر ہے کہ وہ اپنے خیر کی قوت کو بڑھاتا ہے یا شر میں آگے جاتا ہے۔ بہرحال یہی ہر انسان کا ایک امتحان ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں آپشنز میں سے کون سی آپشن کو لیتا ہے۔ تو بہرحال انسان کے اوپر گزرنے والی کیفیات، انسان کے دل میں اٹھنے والے خیالات اور انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والی سوچیں، ان سب چیزوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو انسان رنگا رنگ چیزوں کا مجموعہ ہے، اور کچھ کیفیات تو ایسی ہوتی ہیں انسان جن پر قابو پا لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں انسانی نفس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وہ کون سی خرابیاں ہیں، وہ کون سی خواہشات ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اور جن کو انسان کے اندر سے نکالنے کے لیے اور ان کو درست رنگ میں ڈھالنے کے لیے انسان کو باقاعدہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسی ہی چیزوں میں سے ایک چیز انسان کے اندر پایا جانے والا حسد کا مادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حسد وہ کیفیت ہے یا وہ گناہ ہے کہ جو سب سے پہلے آسمان پر ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلے اسی کا ارتکاب ہوا۔ آسمان پر کس طرح؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ انسان کی آمد پر، انسان کی پیدائش پر جنوں کے سردار یا جنوں کے بڑے ابلیس کو حسد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب باقی مخلوق کو یہ حکم دیا کہ وہ انسان کو سجدہ کریں، خاص طور پر فرشتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی، تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی کیا وجہ تھی؟ انسان سے پایا جانے والا حسد۔ اور اس وقت ابلیس نے کہا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اور اصل جلن کس بات کی تھی کہ اس کو مجھ پر فضیلت کیوں ملی، اس کو میرے مقابلے میں بڑا کیوں سمجھا گیا یا بڑا کیوں قرار دیا گیا۔ جسے عموماً ایک بچے کی پیدائش کے بعد دوسرا بچہ آتا ہے، پہلا بچہ دوسرے بچے کو ماں کی گود میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا، اس کو دھکیلتا ہے، اس کو نکالتا ہے کہ اس جگہ مجھے بیٹھنا ہے، یہ تو میری ماں کی گود تھی، تم کہاں سے آ گئے؟ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچوں کے اندر یہ مادہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو نقصان تک پہنچاتے ہیں، حالانکہ بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن حسد کا مادہ بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے. حسد جس کو عام زبان میں جیلسی کہتے ہیں، دنیا میں انسان کے آنے کے بعد بھی یہ بہت بڑے بڑے جرائم کا سبب بنا. دنیا میں پہلا قتل حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان دونوں نے اللہ کی راہ میں ایک قربانی کی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی. اس بنا پر قابیل کو حابیل سے حسد ہوا اور نتیجتاً اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا. بعد میں اسے ندامت تو بہت ہوئی لیکن حسد کی وجہ سے اس کے اندر ایسا منفی مادہ پیدا ہوا، شر نے اتنا زور پکڑا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کو مار ڈالا. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے خاندانی تعلقات میں، ازدواجی تعلقات میں، سوسائٹی میں، کاروباری تعلقات میں، عموماً جو چیز بہت خلل ڈالتی ہے، پریشانی کا باعث بنتی ہے، تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے، وہ انسان کے اندر پایا جانے والا حسد ہی کا مادہ ہے. تو اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہم کریں گے، خاص طور پر تاکہ ہم اپنے اندر کی اس بیماری کو سمجھ سکیں، اس کی شناخت کریں، اور پھر ان طریقوں کو معلوم کریں کہ جس سے ہم اپنے اندر سے تو کم از کم اس گندگی کو دور کریں، اور پھر اگر ہمارے ساتھ کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہو، اور اس مشکل کا مقابلہ ہم کس طرح کریں. تو چند باتیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ حسد ہے کیا، یعنی حسد کیا ہوتا ہے، حسد کی پہچان کیا ہے. حسد ہوتا ہے کسی بھی صاحب نعمت، اللہ نے انسانوں کو بہت سی نعمتیں دی، تو کسی بھی نعمت والے کی نعمت کے زائل ہونے یا چلے جانے کی تمنا کرنا، کسی کی نعمت یا کسی کو ملنے والی خیر یا بھلائی یا اللہ کا فضل دوسرے کے پاس دیکھ نہ سکنا، وہ دل کو نہ بھانا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ دل کو نہیں بھارا، دل کو اچھا نہیں لگ رہا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح وہ نعمت جس کو ملی ہے اس سے چھن جائے، اس سے ختم ہو جائے. بعض اوقات تو یہ کیفیت صرف دل تک ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ پھر دل سے آگے نکل کر عمل میں بھی ڈھل جاتی ہے، اور انسان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ دوسرے کو نقصان نہ پہنچا چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسد کس کس سے کیا جاتا ہے، کون کون حسد کا شکار ہوتا ہے. اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا. آپ نے فرمایا، اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یعنی جس کو بھی کوئی نعمت ملے گی اس سے ضرور حسد کیا جائے گا، اور یہ عام روزمرہ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اگر ایک انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی خاص خوبی مل جاتی، جسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہونا، کچھ چیزیں تو انسان کوشش سے حاصل کر لیتا ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اس میں انسان کا اپنا کچھ خاص کمال نہیں ہوتا. مثلا حسن ایک ایسی دولت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اب کسی انسان کے حسن کو دیکھ کر یا کسی انسان کے حسن سے جل کر دوسرا اس کو نقصان پہنچانے پہ تل جائے، تو یہ حاسد جس سے حسد کر رہا ہے اس کو ہی نقصان نہیں دے رہا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی ایک شکوہ ہے، اور وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اور یوں نتیجتاً اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ دوسروں پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں یا دوسروں کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچاتے ہیں کہ دوسرا اس نعمت سے محروم ہو جائے. اسی طرح صاحب مال، کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ کی ہوتی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے، بلا حساب. تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی اللہ کا کوئی فضل ہوگا، جس کے پاس بھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت ہوگی، وہ حسد کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے تو وہ کیوں دیا ہے، یعنی مراد یہ کہ وہ دوسروں کو کیوں ملا ہے۔ اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی مثالیں بہت سی ملتی ہیں، تاریخ میں بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے پاس کتاب تھی، بہت سے انبیاء ان میں آئے جنہوں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اپنی نسل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے، تو وہ ان سے حسد کرنے لگے کہ یہ نعمت دوسرے خاندان کو کیوں مل گئی، یہ نبوت کی نعمت اور آخری نبی کی آمد جو تھی وہ ہمارے ہی خاندان میں ہونی چاہیے تھی، اور اس بنا پر وہ آپ پر ایمان ہی نہیں لائے اور حق سے محروم رہے، اور پھر طرح طرح کے کوششیں کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو اذیتیں دینے کے لیے۔ تو تاریخ میں اور قرآن پاک میں حسد کی ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے، جس سے انسان اس معاملے کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو حسد کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے، اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے اس سے خوش نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا۔ اب عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اندر پائی جانے والی خامیوں کا تو خوب جائزہ لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی خامی کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم میں سے اس وقت ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے آپ کو پہچانے کہ کہیں یہ خرابی یا یہ بیماری اس کے اندر تو نہیں، کہیں یہ چیز میرے اپنے اندر تو نہیں کہ میں کسی سے حسد کرتی ہوں، کیونکہ حسد بنیادی بیماریوں اور بنیادی خرابیوں میں سے ہے، جس کے بعد بہت سی بیماریاں اور بہت سی برائیاں اور گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو انسان بہت سے برے کاموں سے آزاد ہو جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے پر تھوڑی یا زیادہ یہ بیماری ضرور ہوتی، کچھ لوگ اس پہ قابو پا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اپنے آپ کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہو، اپنی بیماری کا خود اندازہ کرنا ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جیسے بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، بخار ہو تو تھرمامیٹر لگا کے دیکھتے ہیں، بلڈ پریشر ناپنے کے لیے بھی آلہ ہے۔ تو اسی طرح روحانی بیماریوں کو پرکھنے کے لیے بھی کچھ معیار ہیں، کچھ ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی خرابی یا بیماری ہمارے اندر تو نہیں، یا اس کا شکار ہم تو نہیں ہو گئے۔ اور آپ دیکھیے کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی، پھیلتی چلی جاتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی، موت کا سبب بنتی۔ بالکل اسی طرح انسان کے اندر کی روحانی بیماریاں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر پوری طرح لپیٹ لیتی ہیں اور انسان کی ایمانی ہلاکت کا سبب بنتی۔ اس لیے اپنے اندر اس بیماری کو پہچاننا اور اس کا علاج کرنا بے حد ضروری ہے، اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہچان کیسے ہو بیماری کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنا جائزہ لیں ان مواقع پر جب آپ کسی کو بھی نعمت کی حالت میں پاتے ہیں، کسی کو بھی جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی، کیا آپ خوش ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں، یا آپ اس وقت جل کوڑ رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے برداشت نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ آپ فوراً یہ تدبیر بھی کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح یہ اس سے دور ہو اور کب دور ہو. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا, جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں چند دن کی بات ہے, مزے کر لے, پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس وقت اس طرح کہہ کے بھی اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں, یا فوراً دوسرے کے اندر کوئی خامی تلاش کرنے لگتے ہیں, یا اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے لگتے ہیں, یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں, شکر ہے اگر یہ اس کو ملا تو وہ فلان چیز چھنی بھی تو صحیح. یا اس کو ماضی میں ملنے والے کسی نقصان سے کمپیئر کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہوا اگر آج اس کو یہ ملا, کل تو اس کے ساتھ ایسا اور ایسا تھا. اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے جذبات جو ہیں یہ حسد پر مبنی ہیں. پھر اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی تعریف کہیں کی جا رہی ہو تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے, اور تعریف بھی اپنے ہی کسی قریبی کی. کیونکہ حسد جو ہوتا ہے وہ قریب کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت دور کے. مثلاً کسی دوسرے ملک میں اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں, کوئی آپ کا اس سے کمپٹیشن نہیں, کوئی جان پہچان نہیں, تو آپ اس چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے عام طور پہ. مثلاً اگر آپ کوئی مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کسی اور ملک کی, مثلاً چائنا کی کوئی بلڈنگز دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کے کچھ گھر دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو عموماً دیکھ کے حسد نہیں ہوگا کہ ہاں یہ فلاں ملک کے لوگوں کی چیز ہے. لیکن اپنے ملک میں, اور اپنے ملک میں بھی اپنے شہر میں, اور اپنے شہر میں بھی اپنے رشتے داروں کے, اور اپنے قریب ترین لوگوں کے, ان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت دراصل ہم کو تکلیف شروع ہوتی ہے. پھر اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں عہدے میں یا عمر میں, یا کلیگز ہوتے ہیں یا ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, تو عموماً ان میں یہ خرابی پھر پائی جاتی ہے. مثلاً کسی دوسرے محکمے میں کوئی شخص کام کرتا ہے, کسی دوسرے بازار میں کسی کی دکان ہے, کسی دوسرے فیلڈ میں کسی کا بزنس ہے, بہت چمکتا ہے, تو عموماً اتنا حسد نہیں ہم کو ہوتا. لیکن اگر ہمارے اپنے فیلڈ میں, ہمارے اپنے محکمے میں, ہمارے اپنے بازار میں, ہمارے ساتھ والی دکان میں, ہمارے جیسے بزنس میں اگر ہم سے کوئی آگے نکلتا ہے تو اس وقت ہم کو پھر زیادہ تکلیف ہوتی, حسد اس وقت شروع ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر اپنے آپ کو پرکھے, اپنا جائزہ لے, کیونکہ حسد کا فوری نقصان بھی شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک تکلیف اٹھنے لگتی, انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی, انسان جو کچھ کر سکتا ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کرے اور اپنا علاج شروع کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندرونی ٹیسٹ کے علاوہ کچھ بیرونی یا جسمانی علامتیں بھی ہوتی ہیں جس سے انسان پہچانا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں حسد کرنے والے کی جو ہنسی ہے یا مسکراہٹ ہے وہ پھیکی ہوگی, بعض اوقات اس کی مسکراہٹ میں بھی طنز ہوگا, اس کے چہرے سے علامتیں نمایاں ہوگی, یعنی چہرے سے فوراً پتہ چلنے لگے گا کہ یہ شخص کسی کی تعریف پہ یا کسی کی نعمت سے خوش نہیں ہوا. اسی طرح نگاہوں میں بھی وہ ایک جذبہ خاص نظر آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو جب کچھ ملتا ہے تو فوراً اپنی کوئی بات یاد کر لیتا اور اپنے منہ میاں مٹھو بننے لگتا ہے, اپنی کوئی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. اگر کسی کو کوئی کامیابی ہوئی تو فوراً شروع کہ ہاں ہاں مجھے بھی یہ ملی تھی کامیابی, اور میرے پاس بھی یہ اور یہ ہے. کسی کے پاس کوئی مال و دولت آیا, پیسہ آیا, زیور آیا, تو کہا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی کہ اس وقت آپ اپنے بارے میں کچھ بات کریں, لیکن حاسد جو ہے کسی کی تعریف ہوگی تو اس سے بڑھ کے وہ اپنی کرنا شروع کر دے گا, خود ہی شیخیاں بگاڑنے لگے گا. یا اس قسم کی گفتگو کے جو اس موقع محل کی مناسبت سے کچھ حقیقت نہیں رکھتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیبت شروع کر دے گا, جس کو کوئی نعمت ملی اس کو فوراً گرانے کی کوشش کرے گا, اس کا کوئی عیب کھولے گا, اس پہ کوئی الزام تراشی شروع کرے گا, یا اس کی کسی نہ کسی طرح کچھ برائی بیان کرنا شروع کر دے گا. اصل میں حسد جو ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے, اور عموماً حسد کا شکار جلدی وہ لوگ ہوتے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. جن کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو وہ بری طرح محسوس بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھو گا کہ بعض لوگوں کی زندگی میں اگر کچھ کمی ہو تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی, وہ اس حال میں بھی خوش ہوتے ہیں, شکر گزار ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ بہت ہے. لیکن کچھ لوگوں کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو انہیں اپنے پہ اعتماد نہیں ہوتا, وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, اور ہر وقت اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتے رہتے ہیں، اپنے پاس ملنے والی نعمت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اس کا سبب دل کی تنگی ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو شخص اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے. پھر اسی طرح ذاتی فخر کا خیال کہ میں بڑی چیز ہوں، مجھ سے آگے کوئی نکل کے تو دکھائے، یعنی تکبر کا شکار ہوتا ہے نا ایسا شخص. ایک طرف احساس کمتری ہے، دوسری طرف تکبر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر جو جاہ پرستی کا مادہ ہے اس سے بھی انسان حسد کا شکار ہوتا ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا شخص بدتینت ہوتا ہے یا اس کے نفس کے اندر خرابی ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ حسد کے کچھ لیولز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی خواہش ہوتی، خود ملے یا نہ ملے، میرے پاس ہے یا نہیں بس دوسرے کے پاس نہ ہو. اس کو یہ نہیں ہوتا ضروری طور پر کہ مجھے بھی مل جائے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہ ملے، دوسرے کے پاس نہ ہو. اور یہ مذموم ترین قسم ہے حسد کی، یعنی اس کو اپنے لیے بھی فضل خیر بلائی کی کوئی فکر نہیں نہ ضرورت ہے، بس اس کو نہیں اچھا لگتا کہ کوئی شخص خوش ہو. یعنی کچھ لوگ اتنے جلے کڑھے سڑے رہتے ہیں کہ کسی کا مسکرانا ان کو اچھا نہیں لگتا، کسی کا بات کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی کے اندر کوئی بھلائی ان کو پسند نہیں آتی، ہر وقت ان کا موڈ آف ہی رہتا ہے. پھر اسی طرح حسد کی ایک اور قسم یہ ہوتی ہے، ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور وہ اس کو مل جائے. یعنی پہلے درجے میں اس کو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے ملے یا کسی کو ملے، وہ کہتا بس اس کے پاس نہ ہو. دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا چاہے کہ اس سے چھن کے مجھے ملے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کہا کہ تم اللہ سے مانگو، تم اس بات کی تمنا نہ رکھو کہ دوسرے کی چھن کے مجھے ملے. اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اس دنیا میں نعمت صرف وہ نہیں ہے جو کسی کے ہاتھ میں، اللہ کے خزانوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہوں ہمارے پاس لیکن ہم اس کو ایک مخصوص اندازے یا معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں، سب کچھ اکٹھا نہیں اتار دیتے. پھر اسی طرح حسد کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کے خواہش کرے کہ مجھے مل جائے، لیکن اس کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ دوسرے کی چھنے. یعنی وہ جب کسی کو دیکھتا تو فوراً اس کو حسرت ہوتی ہے، ہائے میرے پاس کیوں نہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کے پاس نہ ہو، یہ دوسرے کے پاس کیوں ہے. اس کو رشک کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے کہ انسان کسی کے اچھے حال کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے، میرے پاس بھی یہ نعمت ہو، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں یا یہ چیز مجھے بھی عنایت ہو جائے. لیکن اس معاملے میں بھی کہا گیا کہ رشک بھی دو چیزوں میں جائز ہے، ہر چیز کے لیے رشک بھی نہیں کرنا چاہیے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو بانٹ رہا ہو اور خود بھی اس پہ عمل کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے، یعنی اس کے مال سے ہر ایک کو فیض پہنچتا ہو، کوئی خالی نہ جاتا ہو، چھپا کے بھی دیتا ہے، دکھا کے بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے جو اس سے نفرت کرنے والے ہیں. ایسا شخص رشک کے قابل ہے. ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے ہوں. اب یہ کہ چونکہ حسد نقصان دہ ہے اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کے لیے پھر کوشش کرنا ضروری ہے. اب دیکھیں کہ انسانوں کے اندر جو جینے کا حسن ہے وہ باہمی اعتماد پر منحصر ہے. انسانی تعلقات کی خوبی، خوشگواری، خوشی کس پر ہے؟ کہ انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہو. حسد اعتماد کا بھی دشمن ہے، کیونکہ آپ کو مثلاً کوئی خوشی ملی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً شیئر کرنا چاہتے ہیں نا کسی سے. آپ کو کوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت ملتی تو آپ فوراً دکھاتے ہیں دوسرے کو، یہ دیکھو میرے پاس ہے. کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کی خوشی میں شریک ہو جائے. اب آپ خود سوچیں کہ جس کو آپ دکھا رہے ہیں الٹا اس کو حسد ہے آپ سے، آپ کہاں شیئر کریں گے؟ آپ بلکہ نعمت ملنے پہ پریشان ہو جائیں گے کہ اب یہ نعمت مل گئی ہے، معلوم نہیں حاسد کیا کرے. اور اس طرح ایسی سوسائٹی میں، ایسے گھر میں، ایسے خاندان میں انسان کسی نعمت سے فائدہ یا لطف اٹھا ہی نہیں پاتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بعض لوگ تو اس پہ پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خاص چیز کیوں نہیں، مثلا ہمارا گھر بڑا کیوں نہیں، ہمارے پاس کھانے کو کیوں نہیں، ہمارے پاس پہننے کو کیوں نہیں، ہمارے پاس زیور کیوں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر خواتین کی مثلا خواہش ہوتی ہیں. کچھ تو اس پہ پریشان ہے، اور کچھ اس پہ پریشان ہے کہ جو مل گیا ہے اس کو پہننے کا، اس کو پہن کے خوش ہونے کا موقع نہیں یہاں، کیونکہ جب استعمال کریں گے تو کبھی کوئی حسد کرے گا، کبھی کسی کا تانا سنیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو پھر خوشی دنیا میں تو ہے نہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے دل ایسے بنائے ہیں جن میں نہ بغض ہے، نہ حسد ہے، نہ ایک دوسرے کے لیے کوئی برے جذبات ہیں. وہاں ہر انسان کو نعمتیں ملیں گی مگر کسی کو کسی سے حسد نہیں ہوگا، تبھی صحیح معنوں میں ہر شخص انجوائے کر سکے گا. کیونکہ خوشی اکیلے نہیں آپ منا سکتے، خوشی کو بھی آپ اس وقت انجوائے کرتے ہیں جب دوسرے آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، دوسرے آپ کے ساتھ اس موقع پر خوش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ملنے والی نعمت پر کوئی خوش نہ ہو رہا ہو، الٹا آپ کو دیکھ کر کوئی دوسرا کڑ رہا ہو، تو آپ اپنی ملنے والی نعمت پر بھی خوش نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے باعث عذاب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خود خوش نہیں ہوتے تو دوسروں کو بھی خوش نہیں کر سکتے. جو ان کے پاس بیٹھے اس کو پریشان کرتے ہیں، خود دوسروں کے حال پہ پریشان ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ زندگی کو جہنم بنا لیتے ہیں. نہ مسکرانا جانتے ہیں، نہ کسی کو مسکراتے دیکھ سکتے ہیں، نہ خود نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسروں کو اٹھانے دیتے ہیں، اور ایک پورے ماحول کو ٹینس کر دیتے ہیں، پورے ماحول کو آلودہ کر دیتے ہیں. اور اس طرح مل جل کر رہنے کی جو خوشی ہے، مل جل کر رہنے کے اندر جو ایک خاص حسن ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. حاسد ایک بیمار انسان ہوتا ہے، قابل رحم ہوتا ہے، قابل علاج ہوتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ وہ نقصان اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. یعنی کسی دوسرے کو تو آپ کا حسد پہنچے گا تو پہنچے گا، سب سے پہلے تو کرنے والا خود جلنا شروع ہو جاتا ہے. جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، ڈپریشن ہو گئی، ہائپرٹینسو ہونا ہے، یا اور اسی طرح ڈپریشن، نیند کا نہ آنا، اور ہر وقت تفکرات اور وسوسوں میں گھرا رہنا، ان کی اگر روٹ کاز دیکھی جائے تو اس میں بھی اسی قسم کے جذبات ہوتے ہیں، حسد کے جذبات ہوتے ہیں. کہ انسان کسی کو ملنے والی نعمت پہ خوش ہے ہی نہیں. جب آپ خوش نہیں ہیں تو کیا ہے؟ غمگین ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں تو ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے، ایک نیا دن ہوتا ہے، دنیا میں تو رنگا رنگی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ مل رہا ہے. تو اگر آپ کسی کو ملنے والی نعمت پر خوشی نہیں ہو رہے، اور ہر ایک کی نعمت کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف ہی ہوئے چلی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ غم پر غم اٹھا رہے ہیں، دکھ پہ دکھ اٹھا رہے ہیں، جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو بہت سا غم اکٹھا ہو جاتا ہے، بہت سی کڑھن اور جلن اور تکلیف اکٹھی ہو جاتی ہے، تو مل کر پھر بہت سی گہری بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، جن کا علاج بھی اتنا آسان نہیں رہتا. پھر اسی طرح اس سے بد اخلاقی جنم لیتی، تکبر، الزام تراشی اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی، غیبت، بعض اوقات بہتان، یعنی حسد کے نتیجے میں بعض لوگ دوسروں پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اور پھر خرابیوں کی ایسی ابتدا ہوتی ہے، جیسا ہم نے دیکھا حابیل قابیل کے واقعے میں، کہ دنیا میں سب سے پہلا جرم اور کبیرہ گناہ قتل کا جو ہے، وہ اسی برائی کی وجہ سے پیدا ہوا، اس کی روٹ کاز میں یہی خرابی تھی. پھر اسی طرح حاسد جو ہے وہ دوسرے کو احترام نہیں دے سکتا، اور جو شخص دوسرے کو احترام دینا نہ جانتا ہو، خود بھی لائق احترام نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی احترام نہیں کرتا. اب آپ کسی کی خوشی پہ خوش نہیں، آپ کسی کو احترام نہیں دے سکے، آپ نے کسی کی سامنے بھی عزت نہیں کی، پیچھے بھی عزت نہیں کی، اب آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں؟ اب لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، جب آپ اچھے نہیں کسی کے ساتھ تو کوئی آپ کے ساتھ کیوں اچھا ہو؟ اب آپ پہلے ہی جل کر رہے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے کھچے ہوئے ہیں، لوگ بھی آپ سے اچھا نہیں کر رہے، آپ اور جلنے لگتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت دوسری مصیبت کو دعوت دیتی ہے اور انسان پریشانیوں پر پریشانیوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑا نقصان تو ایمان کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. ایمان کا دشمن ہے یہ، اسی کی بنا پر تو ابلیس راندہ درگاہ ہوا تھا، اسی کی بنا پر تو بنی اسرائیل حق کو قبول کرنے سے محروم رہ گئے تھے، اسی وجہ سے تو خونی رشتوں کی بے حرمتی ہوئی تھی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہیں کنویں میں کیوں پھینکا تھا؟ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ قتل کے منصوبے کیوں بنا رہے تھے؟ اور بات کیا تھی؟ صرف اتنی کہ ہمارے والد، ان کا خیال تھا ہمارے والد ہم سے بڑھ کر یوسف کو چاہتے ہیں علیہ السلام، لیکن کیا بگاڑ سکے، کیا نقصان دے سکے؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی. حاسد کسی کا نقصان کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اپنا نقصان کرتا چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، خبردار حسد سے بچنا، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھاتی ہے. جلتی آگ میں اگر آپ لکڑیاں ڈالیں تو تھوڑی دیر میں راکھ ہی ملے گی آپ کو، اور جل بھن کے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی طرح جس شخص کے اندر حسد کی برائی ہو، جو دوسروں کے ساتھ حسد رکھتا ہو، وہ اگر اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اس کو بھی ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، کیونکہ ایسا شخص بدگمانی کا شکار ہوگا، وہ نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنی، غیبت کا شکار ہوگا، دوسروں کی برائیاں کرے گا، الزام تراشی کرے گا، پھر دوسرے کو اذیت دینے کی کوشش کرے گا، اس کو ٹارچر کرے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اس کی توہین کرے گا، بے عزتی کرے گا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوئی؟ کرتے کرتے انسان کے لیے ہلاکت میں پڑنے کا سبب. نیکیاں تو سب کچھ جل گئی. اب آپ خود سوچیں کہ عموماً دنیا کا جب چھوٹا سا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں کس قدر پریشانی ہوتی ہے. اگر راہ جاتے ہوئے آپ کی جیب کٹ جائے تو آپ دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا ہے. خدا نخواستہ آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی رنگ گم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بے چینی لگے گی. سارا دن کوئی اور کام سوجھے گا ہی نہیں، ہر تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آئے گا وہ میری رنگ پتہ نہیں کہاں گئی، خدا جانے کہاں رکھ بیٹھے. قیمتی گھڑی اتار کے کہیں رکھ بیٹھے آپ بھول جائیں اپنے ہی ہاتھوں رکھ کے، تو آپ دیکھیں گے آپ کو کہیں چین نہیں آئے گا، وہ میری گھڑی گم گئی، وہ تو بہت قیمتی تھی. تھوڑی تھوڑی دیر بعد دل میں یہی بچار آتا رہے گا. اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کے تو چھوٹے چھوٹے نقصان پہ، ایک رنگ کے گمنے پہ، گھڑی کے گمنے پہ، چند روپے کے گمنے پہ ہمارا اتنا برا حال ہو جاتا ہے، تو کہاں حسد کر کے انسان اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دے، گما بیٹھے، ستیاناس کر دے، تو اس پر اس کو کوئی بھی احساس نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت کا شکار ہے یا اس کا کچھ نقصان ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کے جو دین کا نقصان ہوتا ہے حسد کی وجہ سے، اس کا تو پھر کوئی مداوا ہو نہیں سکتا، الا یہ کہ انسان اپنی اس کیفیت سے باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں حسد اور بغض سرایت کرائیں گی جو مونڈ ڈالیں گی. میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہیں، بلکہ یہ تو دین کو مونڈ دیں گی. یعنی حسد جیسی بیماری اگر مسلمانوں کے بیچ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ دین کا صفایا ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اچھے خاصے دیندار لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں. نیکی کے میدان میں رشک تو جائز ہے لیکن حسد جائز نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب دو دین والے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا، حاصل کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے ایک بری مثال بنیں گے، لوگ دین کو ہی چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے ہم نے دیکھ لیا بہت دیندار، بہت نمازیں پڑھنے والے. اور پھر یہ کہ حسد ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو چھپی نہیں رہ سکتی، ہوتا دل میں لیکن انسان کے رویے سے ظاہر ہو جاتا ہے، انسان کی گفتگو سے، انسان کے عمل سے، انسان کی سرگرمیوں سے. اصل میں حاسد کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوپ لیس بھی ہوتا ہے اور ہیلپ لیس بھی ہوتا ہے. اس کی زندگی میں امید کی کمی بھی ہوتی ہے، ورنہ اگر اسے اللہ سے امید ہو تو وہ حسد کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا شروع کر دے. اور ہیلپ لیس اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ بیماری اس پہ اتنا زبردست اٹیک کرتی ہے کہ وہ خود بھی اس سے باہر نہیں آ پاتا. اسی لیے مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی یقیناً انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے اندر ایسی کوئی خرابی ہے، اور کیسے پتہ چلتا خرابی کا؟ کہ ایسا شخص ہر وقت آپ کے پاس آ کے دوسروں کی برائیاں کرتا رہے گا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں تو ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا. اور اگر دیکھا جائے، بعض وقت غور کیا جائے، تو وہی رقابت کے رشتے ہوں گے کہ اصل میں خرابی اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک رقابت آپس میں چل رہی ہے، ایک مقابلے کی کیفیت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ اگلا جا رہا ہے. کیونکہ ہوتا ہی نا کہ جب آگ اندر ہوتی ہے تو وہ اگل کے باہر بھی تو آ جاتی ہے نا، وہ دوسروں کو بھی جلانے لگتی، دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے. کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں نا انسان کے اندر جو صرف اس کو خود ہی نقصان دیتی، صرف اس کی اپنی ذات کے نقصان کا سبب بنتی. لیکن کچھ بیماریاں اور کچھ خرابیاں اور کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کی صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے دین کو بھی نقصان ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو کیا کر ڈالیں گے، پھر کتنی ہی بکریوں کو نقصان دے دیں گے. فرمایا وہ اتنا نقصان نہیں دیں گے جتنا مال کی حرص اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے. کیونکہ انسان کا دین کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے تقویٰ سے، اس کے اخلاص سے، اخلاق سے، اس کی ہمدردی سے، کائنڈنس سے. لیکن جس کے اندر حسد ہوتا ہے اس سے یہ ساری خوبیاں ختم ہو جاتی، اور اس طرح انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان دینے کا سبب ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے والا، چغلی کرنے والا، کہانت کرنے والا مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں. یعنی آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں کا. تو قیامت کے دن آپ شفاعت کیسے کریں گے ایسے لوگوں کی جن کو آپ اپنا مانتے ہی نہیں؟ اور کہانت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والا. اور یہ جو ہم دوسروں سے فال نکلواتے ہیں یا غیب کی خبریں معلوم ہوتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ ہماری چوری کس نے کی اور ہمارے فلاں چیز کا کیا بنے گا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے دین کو برباد کر دینے والی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس سے وہ غیب کی خبریں معلوم کرے، ایسا شخص دراصل اس چیز کی تکذیب کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یعنی ایک طرح سے اس کا دین سے تعلق ہی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسی خبریں معلوم کرنے والا جو ہے اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی 40 دن تک توبہ نہیں قبول ہوتی اس کی. تو اب آپ خود سوچیں، کسی کو کیا خبر کہ 40 دن کے اندر اس کی موت ہی نہ ہو جائے، تو ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں یہ بات کتنی عام ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں کہ غیب کی خبریں معلوم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا لکیریں دکھا کے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یا سٹارز کے ذریعے، یا پھر وہ ہوروسکوپ وغیرہ کے ذریعے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا، ہفتہ کیسا گزرے گا، سال کیسا گزرے گا. یہ تمام چیزیں توہمات میں سے ہیں. یاد رکھیے، ہماری زندگی، صحت، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرماتے ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، اچھا یا برا، پرسوں کیا ہو اور آئندہ سالوں میں کیا ہو. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا. اور اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ فلاں شخص ہاتھ دیکھ کے غیب بتا دے گا، اچھا ہوتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے؟ عموماً ہوتا ہے کہ لوگ اندازے لگاتے ہیں، قیافے کرتے ہیں اور پھر اندازے سے کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں, وہ باتیں ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہیں, وہ باتیں ہم اتنے یقین سے لے لیتے ہیں کہ ہماری سوچ ویسی ہو جاتی ہے اور پھر ہم انکانشیسلی وہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں وہ فلاں نے جو پیشن گوئی کی تھی نا, نجومی نے جو کچھ کہا تھا وہی ہونے والا اور وہی ہو گیا. تو یاد رکھیے, ایسی تمام چیزیں انسان کے دین کو برباد کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والا بھی. پھر اسی طرح حسد اور بغض اور عناد کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی, اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرکین کے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے, لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ کپٹ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں فرماتا. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ دونوں میل ملاپ کر لیں. اور حسد کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قطع رحمی ہو جاتی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ عام طور پر یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے, بعض اوقات شوہر بیوی کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے سے روک دیتے. اچھا بعض اوقات ماں باپ تک سے نہیں ملنے دیتے, حالانکہ یہ قطع رحمی ہے, سخت غلط بات ہے, حرام کام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. خون کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے آپ محتاط رہیں, لیکن آپ بالکل سلام کلام بند, تعلق ختم, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ ہوں. اور پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا, لا يدخل الجنة قاطع رحم, رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر خون کے رشتوں کو کاٹ دینا یہ درست نہیں, اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے ایسی باتوں سے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہوتی, کبھی اگر ہم غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ شوہر بیوی کو, یا بعض اوقات بیویاں بھی شوہر کو کاٹ لیتی ہیں اس کے ماں باپ سے, ملنے نہیں دیتی, سال ہا سال تک ماؤں کو نہیں ملنے دیتی. تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ایک یا دوسرا جو ہے وہ زیادہ خراب ہے. سب انسان ہیں اور انسانوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر غور کیا جائے کہ وجہ کیا ہوتی, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ امیر ہوتے ہیں یا زیادہ ہستی والے ہوتے ہیں, اس کے مقابلے میں شوہر کا بزنس مسئلہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے. اب وہ کیا ہے کہ اپنی دنیاوی مشکل میں مبتلا ہو کر یا کسی دنیاوی نعمت سے محروم ہو کر ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ اپنے ایسے رشتہ داروں سے مل کر خوشی محسوس نہیں کرتا جن کو اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں, ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے. اب نتیجہ کیا ہے کہ اس کا حل کیا نکالتے کہ آج کے بعد ہم ملیں گے ہی نہیں, ہم آئے جائیں گے ہی نہیں. تو بیچ میں وجہ کیا ہے, حسد, کہ آپ کسی کی نعمت دیکھ نہیں سکتے, آپ کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہیں, اس لیے آپ کیا کرتے ہیں, کاٹ کے ہی رکھ دیتے ہیں, نہ جائیں نہ دیکھیں نہ جلیں نہ کڑیں. لیکن یہ حل تو نہیں ہے, اس سے خوشیاں تو نہیں آتی. کیوں نہیں ہم اس فیصلے کو قبول کرتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اگر کسی کو اللہ نے دیا تو اس نے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمایا, نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے. اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے, یعنی اگر میرے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا ہے یا میرے پاس نعمت تھی اور وہ چلی گئی, تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے, اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ مومن کو تو اگر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کہاں یہ کہ بڑے بڑے نقصانات. تو جس شخص کا اللہ پر بھروسہ ہو, یقین ہو کہ میرے لیے کسی چیز کا فائدہ یا نقصان دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, اور اگر کوئی وقتی تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری اور بھلائی ہے, تو ایسی صورت میں انسان کم از کم دنیا جاتی ہے, دل کا اس کا چین تو نہیں جاتا, وہ اس کو تو نہیں جانے دیتا. پھر اسی طرح یہ کہ حسد منافقت کی علامت بھی ہے. بعض اوقات انسان دل میں تو سخت ناراض ہوتا ہے اور اوپر سے خوش آمد کر رہا ہوتا ہے یا خوش ہو رہا ہوتا ہے, حالانکہ دل سے خوش نہیں ہوتا. تو دل کے اندر کچھ, اوپر سے کچھ, یہ منافق کی علامت ہوتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ جلن اور کڑن سے انسان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے, ایسا انسان دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ ہاں بہت نقصان دہ ہے، دین بھی جاتا ہے، دنیا بھی جاتی، صحت بھی جاتی ہے، خوشی بھی جاتی ہے، اچھے تعلقات بھی جاتے ہیں، اچھے دوست ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر اب کریں کیا؟ اس بیماری سے کیسے نجات پائیں؟ حل کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے. ایک اور موقع پہ فرمایا، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نہ دوسروں کی ٹو لگاؤ نہ تجسس کرو. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہ کرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تباغدوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب اس سے منع کیا تو اس سے نکلنا تو ہوگا. اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھا جائے کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت انس کو کہ اے بچے، اگر تم صبح اور شام اس حال میں گزار سکو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کھوٹ کپٹ نہ ہو تو ایسا ہی کرو. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ، تو میرے دل کو چین دے، قرار دے، مجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق دے، اور تو میری مدد فرما. اس لیے کہ دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے. اگر ظاہری کوئی تکلیف نہ، مثلاً کوئی ہاتھ پہ چوٹ لگی، خدا نہ خواستہ کوئی فریکچر ہو گیا، پٹی باندھ دیں گے، اوپر سے علاج کریں گے، دوا لگائیں گے، مساج کریں گے، مختلف تھراپیز کے ساتھ آپ کو ٹریٹ کر دیں گے، لیکن جو اندر چوٹ لگی ہوئی، اندر زخم ہوا ہے، اندر جو بلیڈ ہو رہا ہے، اس کو باہر سے تو کوئی پٹی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی، اور سب سے پہلا قدم جب اٹھائیں تو اللہ سے مدد مانگے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اب آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی خراب چیز ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں نا، اور پھر دعا کے ساتھ کوشش کرتے ہیں. مثلاً فزیکلی بھی آپ دیکھیں، کچھ لوگ جیسے چھپکلی سے ڈرتے ہیں، اگر کمرے میں چھپکلی آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا آئی رہے، میں تو سو رہی ہوں. نہیں، اس کو نکال کے سوئیں گے، اس کے ساتھ نہیں سوئیں گے کمرے میں. نہیں نہیں، کیا پتہ میں سو رہی ہوں اور مجھے آ کے کاٹ جائے. تو حسد تو اس سے بھی زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ ساتھ ہی ہو اور آپ سوئے رہیں اور وہ نقصان پہنچا دے. اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب کوشش میں کیا ہے؟ کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے. سوچ کو بدلنے کے لیے کیا ہے؟ کہ انسان اپنے دل میں اچھے خیالات لائے. مثلاً کیا خیال لایا جا سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ، اس کے بدلے میں اگر میں دوسرے کی نعمت پر خوش ہوتا ہوں، جو اپنے کو ملا اس پہ شکر گزار ہوتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میری نعمتوں کو بڑھائے گا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا. کیونکہ دنیا میں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس محرومی کا اس کو بدلہ نہ دے یا اس کی جزا نہ دے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر کانٹا تک بھی چپ جاتا ہے تو اس کی بھی جزا ملے گی، اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف ہوتا ہے، اس کے بدلے میں بھی درجہ بڑھتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد کو رشک میں بدل دیں. یعنی اگر پوری طرح دل سے خواہش نہیں نکال سکتے تو رشک میں بدل لیں. اور رشک میں بدلنا کیا ہے؟ کہ انسان اچھی چیز دوسرے کی دیکھ کر اس کی دعا مانگے، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے کو ملنے والی چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ کر لے. پھر اسی طرح اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ اس سے لڑنے لگے. یعنی آپ نے کسی کے چہرے پہ دیکھا کہ آپ کی خوشی پہ دوسرا خوش نہیں، آپ نے کسی کو کوئی اچھی خبر سنائی اور اس نے آگے سے کوئی خاص جواب نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں کیا. بعض کہتا ہے سر، آپ مثلا اپنی اولاد کی کوئی خوشی سنتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، کسی اور کے ہاں بچہ نہیں اور آپ کے ہاں اگر بچہ ہو گیا تو آپ دیکھیں گے دوسرے جن کے ہاں نہیں، وہ عموماً پھر حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی جب کیفیات سامنے آئیں کہ دوسرا حسد کر رہا ہے یا دوسرا خوش نہیں ہو رہا، چہروں سے یا کسی بھی رویے سے یا انداز سے اگر پتا چل جائے، تو آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا نا کہ شادیوں کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ ڈال کے. وہ کیوں ناراض ہوتے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کوئی وجہ تو نہیں ہے، ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ جس پہ فلاں شخص روٹ گیا. وہ اصل بات یہ نہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے, بات نہیں ہوتی, وہ دوسرا شخص مجبور ہوتا ہے, وہ اپنے حسد کی وجہ سے آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو پاتا, اس کی مجبوری ہے. اب بہانہ بنا کے اس نے واپس آپ ہی پہ الزام ڈال دیا کہ آپ ہی سبب ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ دیکھیں کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ آپ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سکھایا قرآن پاک میں اس کو اپنے لیے پڑھ لیں. اب دیکھیں کہ ایک صورت ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. معوذتین کا پڑھنا حاسد کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے, کیونکہ حاسد جب آپ کی نعمت پہ حسد کر رہا ہے تو وہ نقصان بھی پہنچانے کے لیے کوشش کرے گا, اور وہ نقصان کئی قسم کا ہو سکتا ہے نا, خواہ آپ کی عزت کو نقصان دے, یا آپ کے مال کو نقصان دے, یا آپ کی جان کو نقصان دے, یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے. اب ایسے میں انسان پریشان نہ رہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صاحب مال ہوتے ہیں ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑا رہتا ہے, یا اسی طرح اور باقی چیزوں میں نعمتوں کا ملنا انسان کو فکر ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح نقصان نہ دے. ایسی صورت میں انسان کیا کرے, اللہ کی پناہ لے, اور ان صورتوں کو صبح شام تین تین دفعہ پڑھے, کیونکہ حدیث پاک میں اسی طرح ہمیں بتایا گیا. اسی طرح صبح شام کی دعائیں جس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, تین تین دفعہ یہ پڑھنی چاہیے. اچھا بعض لوگ جو ہے وہ لمبے لمبے وظیفے کرنے لگتے ہیں اور بہت سی ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا, قرآن نے ہمیں کیا سکھایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک میں یہی صورت ملتی ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں, وہ دعائیں جو ہیں حفاظت کی دعاؤں کے نام سے موجود بھی ہیں, ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں صبح میں شام میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات حسد کی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی اور انسان ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی. ہم نے دیکھا گا نا, بعض اوقات سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو بس ڈاکٹر عام طور پہ کہتے ہیں بی بی سوچا نہ کرو, تم سوچتی بہت, یا اس طرح کی کوئی چیز کہہ دیں گے, لیکن وہ کوئی حل تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ سوچ تو انسان اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا, سوچ تو سوچ ہوتی, تو اس کی وجہ کیا ہوتی. تو ہمارے دین میں نظر لگنے کا بھی کانسیپٹ موجود ہے, اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے, یعنی نظر لگتی ہے, اور عموماً حاسد کی نظر لگ جاتی کہ جس کو خوشی نہیں وہ جل رہا ہے, کڑ رہا ہے, ایسی بری نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو کہ اس کی جو نیگیٹو ریز ہیں وہ آپ کو جا کے ہلاک کر رہی ہیں اندر. اب تو آپ دیکھیں کہ اس جدید دور میں گردے کے پتھری توڑ دی جاتی ہے ریز کے ساتھ. اگر ریز کے ذریعے, صرف لہروں کے ذریعے, شعاؤں کے ذریعے پتھر جسم کے اندر جا کے ٹوٹ رہا ہے, یا ایکس ریز کے ذریعے آپ کے ہڈیاں اندر سے پوری نظر آ رہی ہیں, اندر جھانکا جا رہا ہے آپ کے مشینوں سے یا اور چیزوں سے, اگر ریز نکل کے انسان کو اتنا اندر جا کے پینیٹریٹ کرتی ہیں, سب کچھ اندر کا جا کے کھول دیتی ہیں, تو انسان کی نگاہ سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ ہر چیز کی ریز سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں, کیونکہ یہ جیتی جاگتی چیز ہے نا. مطلب پتھر یا مشینیں یا اور اس طرح کی چیزیں جن سے ریز نکالی جاتی ہیں وہ تو بے جان چیزیں ہیں, اور ان کے اندر اللہ نے اگر یہ چیز رکھی ہے تو خود انسان کے اندر کیا ہوگا. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو نگاہ جو ہے اس کا انسانی زندگی میں بہت اثر ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ کسی کے کان سے آپ نہیں متاثر ہو سکتے, یا کسی کے ناک سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ایک زبان اور ایک نگاہ, یہ دوسروں کو چیر پھاڑ کر دینے والی. کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم جو ہے وہ مندمل ہوتا ہے, زبان کا زخم نہیں مندمل ہوتا. اسی طرح یہ جو ریز ہے ہماری نگاہوں کی, خوشی کی یا حسد کی یا محبت کی یا نفرت کی, یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے انسان پر, اور بعض اوقات روحانی بیماریوں کا سبب بنتی. ایک لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا رنگ پیلا کالا ہوا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرو, اس کو نظر لگی. اور آج کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یا نفسیاتی بیماریاں ہیں یا دماغی پریشانیاں ہوتی ہیں, تو آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ باڈی میں کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے, اس وجہ سے یہ بیماری ہو گئی. تو تو وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ جس سے وہ بیلنس درست ہو جائے. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ امبیلنس ہوا کیوں, وہ کہاں سے ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ تو وہ اس بیلنس کو درست کرنے کے لیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ آپ کو دوائیں دیتے ہیں, اور دوائیں عام طور پر سلانے والی دیتے ہیں کہ دبائے رکھیں دبائے رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب وہ ہوا جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے, صاف کرتا ہے, اور ناکام وہ ہے جو اس کو دبا دیتا ہے. تو یاد رکھیے, خواب آور دوائیاں, نشہ آور دوائیاں کھا کر روحانی علاج کرنا یا نفساتی بیماریوں کا مقابلہ کرنا, یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسمانی طور پر انسان کو کوئی بیماری ہو, اس کا علاج کرے, بیماری کا سبب دور کرے, اس کی روٹ کاز کو دور کرے, لیکن محض سوئے رہنا یا بے حسی اختیار کر لینا یا اپنے سینسز کو نم کر دینا, یہ علاج تو نہیں ہوا کرتا. علاج تو یہ ہے کہ آپ روٹ کاز کو پہنچے. مثلا جیسے ایک اچھے بھلے سرسبز درخت پہ پھل لگتے تھے, وہ پھل ختم ہو گیا, اس کے پتے ختم ہو گئے, شاخیں سوکھ گئیں, تو آپ دیکھیں گے نہیں بھائی کیا ہوا, خرابی کہاں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عموماً جڑوں کو کچھ کیڑا لگا ہوتا ہے یا کوئی خرابی لگی ہوتی, تو آپ اس پہ اسپرے کرتے ہیں, اس کو نئی مٹی ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, پھر دوبارہ ہر چیز ہری بھری ہو جاتی. تو روٹ کاز کو دیکھنا بے حد ضروری. تو بہت سی نفسیاتی روحانی بیماریوں میں روٹ کاز کو دیکھیں, اور روٹ کاز میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, کازز ہو سکتی ہیں, لیکن ان میں سے ایک اہم ترین کاز کیا ہوتی ہے؟ نظر لگنا. اب نظر کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے یا ایسی کوئی کیفیت ہوتی تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کیا کرتے تھے. تو ماؤں کو اپنے بچوں کو یا اپنے جس کو بھی ہو ایک دوسرے کو, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے خاص اجازت دی ہو یا کوئی خاص کلام ہو یا کچھ, نہیں, ہر شخص کو اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے. آپ سورت فاتحہ پڑھیں, آپ معوذتین پڑھیں, آپ آیت الکرسی پڑھیں, آپ سورت البقرہ کی آخری آیات پڑھیں, کیونکہ وہ خاص خزانے سے عطا ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ان کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو ان آیات کو پڑھ کر آپ دوسرے کو پھونک مار سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اندر زخم ہوئے تھے یا وہ جو اندر نیگیٹو ریز گئی تھی, جب اس کے مقابلے پر آپ قرآن پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے ایک پازیٹو دم کرتے ہیں تو اس سے علاج ممکن ہوتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ولا يزيد الظالمين الا خسارا, اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا وہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی. یعنی جو نہیں مانتے, جو نہیں اس کو سمجھتے, ان کو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر کیا دعا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں, اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے, اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے, میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. اب یہ جو دعا ہے یہ صحیح حدیث میں آئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائی گئی ہے, اور جبریل امین اس کو پڑھنے والے ہیں. تو اس سے بڑھ کے یقینی علاج کیا ہوگا؟ پھر کیا ضرورت ہے اور کلام پڑھنے کی اور بے معنی چیزیں؟ کیونکہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسی تکلیف ہو بچے کو بڑے کو, بعض اوقات دیکھو کہ بچے دودھ چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے, دودھ نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ کچھ, چڑچڑا پن, دوا دیتے کسی بھی چیز سے آرام نہیں آتا, ڈاکٹر کہتے اس کو ہے ہی کچھ نہیں, لے جائیں کسی چیز میں بہل نہیں رہا, وہ کیا ہے اس کے اندر, کیوں بے چین ہے, کیوں پریشان ہے, ایسی ہی کچھ چیز ہوتی. تو اس میں اب آپ کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ کے پاس لے جاؤ, وہاں لے جاؤ, کہیں نہیں لے جانے کی ضرورت, خود آپ اس کلام کو پڑھیں اور بچے پہ دم کر دیں. ہر ماں کو یہ آنا چاہیے اپنے بچے پہ دم کرنے کا طریقہ, اور خود اپنے پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ہر روز رات کو سوتے وقت معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے اپنے ہاتھ میں پھونک مارتے, پھر اس سے اپنے ہی جسم کو خود دم کرتے, سارے آخر تک اس کو یعنی چھوتے تھے اپنے جسم کو. یہ روزانہ کا علاج ہے. اگر آپ روز یہ عمل کر لیں, دائیں کروٹ پہ لیٹیں, سنت کو فالو کریں, دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھیں, آیت الکرسی پڑھیں, چاروں طرف پھونک ماریں, پھر اسی طرح موعظتین پڑھیں اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، انہیں کو اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے ہر جسم کے حصے پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی روحانی بیماریاں آپ کے قریب نہیں پٹکیں گی. کسی حاسد کا حسد، کسی شریر کا شر، کسی بدخواہ کی بدخواہی آپ کو اثر نہیں کرے گی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ایسے رویے کو دیکھیں، مثلا کوئی شخص بلا وجہ ہی آپ کو تنگ کیے جا رہا ہے، پریشان کیے جا رہا ہے، آپ کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے، کوئی آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں، کوئی وجہ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ انسان اس کے لیول پہ نہ اترے، بد اخلاقی جواب میں بد اخلاقی نہ کرے، کسی کے الزام تراشی کے جواب میں الزام تراشی نہ کرے، بلکہ صبر کرے. اس کے بارے میں ایک شعر ہے عربی کا، اصبر علی قید الحسود فان صبرک قاتلہ، حاسد کے مکر و فریب پہ صبر کرو، تمہارا صبر اس کو قتل کر کے رہے گا. یعنی کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرو، صبر کرو، تمہارے صبر میں اللہ ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ اس کا حسد خود بخود ختم ہو کر رہ جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ کچھ معاملات میں رازداری سے کام لینا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر بات، ہر پروگرام، ہر منصوبہ ہر ایک کو بتاتا رہے انسان. مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، یا کوئی بزنس کرنے لگے، یا کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یا کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ اشتہار لگا دیں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور دوسرا آگے پہنچ کے کام خراب کر دے. نہیں، کچھ چیزوں میں رازداری سے بھی کام لینا چاہیے، اور یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز آپ چھپائے رکھیں اور ایک آپ مبم سی پر اسرار پرسنالٹی بن جائیں، یہ نہیں کہا گیا. انسانوں سے بات چیت بھی کریں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، مشورہ کریں، اچھے طرح سے رہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب تک وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو پہلے سے ہی ان کا اعلان نہ کریں. جیسے عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ نئی نئی پریگننسی وغیرہ ہو تو وہ مائیں منع کرتی کہ مت بولو، چپ کر کے رہو، خاموش رہو، اشتہار نہ دیتے پھرو. کیوں اس طرح کہتے؟ ابھی جب تک تم خطرے سے نہ نکل جاؤ یا کچھ، تو اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہر کوئی سن کے کوئی ہاں کرے گا، کوئی واہ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی خوش ہوگا، کوئی اس میں جلے گا، کوئی کڑھے گا. تو یہ جو بڑے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ بےمانی باتیں نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی حکمت ہوتی. اسی طرح کسی چیز میں کامیابی ہونے لگی ہے تو انسان وقت سے پہلے نہ شور مچا دے، اس کو تکمیل تک پہنچنے دے. اسی طرح وہ ایک شخص کا کھیت تھا، سورۃ الکہف میں اس کا واقعہ آتا ہے، تو اس کا پھل سارا مارا گیا کیونکہ اس نے ماشاء اللہ نہیں کہا تھا. کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، یعنی جس پہ کسی کو حسد ہو سکتا ہے، کسی نعمت پہ دل خوش ہو رہا ہے، اپنی ہی کسی نعمت پہ، اپنے بچے کی کسی نعمت پہ، تو جس پر انسان ماشاء اللہ پڑھ لے پہ اس کو نظر بھی نہیں لگتی، اس کا نقصان نہیں ہوتا. کیونکہ ایک شخص جو دوسرے کو سمجھانے والا تھا، اس نے کہا تھا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو ماشاءاللہ کیوں نہیں پڑی تھی، یہ پڑھ لیتے تو نقصان نہ ہوتا. مثلا اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے، اچھی اولاد دی ہے، کچھ بھی نئی نعمت ملی ہے، بچے کی شادی ہے. مثلا جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دلہن کو دیکھتے ہیں تو ماں باپ دیکھیں، عزیز دیکھیں، دوست دیکھیں، رشتہ دار دیکھیں، تو اس وقت ماشاءاللہ کہیں اور اس کے ساتھ دعا سکھائی گئی. یعنی اگر دل میں تھوڑی سی آنے لگے، مثلاً آپ کے بچے کی شادی نہیں ہوئی، دوسرے کی ہو رہی ہے، تو اس وقت حسد کرنے کی بجائے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اس کو دعا دو، برکت کی دعا، بارک اللہ لکا، اللہ تمہیں تمہاری اس نعمت میں برکت دے، میں راضی ہوں، خوش ہوں، مجھ سے تم کسی برائی کی توقع نہ رکھو. یعنی کسی کی خوشی کو دیکھ کر دوسرے مسلمان کو کیا تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمہیں نصیب کرے. یہ ہمارے ہاں مبارک کا تصور کیوں ہے؟ کسی کا بچہ پیدا کرتے چلو مبارک دیتے ہیں، یہ اصل میں حسد کی نفی ہے کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اس کو دعا دے رہے ہیں کہ تم خوب پھلو پھولو. ہمارے دل میں کوئی برا جذبہ نہیں، کیونکہ حاسد نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے زہر آلود بکری کھلا دی تھی کہ آپ کو ختم کیا جائے. آپ کو پتہ بھی چل گیا جس خاتون نے یہ زہر ملایا تھا، اس کو آپ نے بلایا، اس نے اقرار بھی کر لیا، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو جو معاف کرنا ہوتا ہے، یہ بھی حاسد کے حسد کو کم کرتا ہے اور اس کا ایک طرح سے علاج ہوتا ہے. پھر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش کی تھی، آپ نے اصل مجرموں کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی سزا نہیں دی، ان کو بھی معاف کر دیا. نہیں، اگر آپ کو پتا چل بھی جائے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کچھ، اچھا بعض لوگوں کو جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایسی انہونی سی علامات ہوتی ہیں، تو آپ کہتے جی جادو ہے یہ وہ، پھر لوگ پہنچ جاتے ہیں سیانوں کے پاس، اچھا ہمیں یہ بتاؤ کیا کس نے، اچھا وہ بھی بتا تمہاری بہن ہے یا فلاں ہے یا کچھ کسی کا نام لے دیں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا قصور بھی نہ ہو اور آپ بے وجہ میں کسی کے دشمن بن جائیں. تو کبھی بھی یہ نہیں پوچھنا چاہیے کسی سے کس نے جادو کیا. اگر پتا چل جائے، کوئی چیز نکل بھی آئے، کوئی علامت ظاہر بھی ہو جائے، تو یہ نہیں معلوم کرے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. یہ سب تک بازی ہوتی ہے اور اس میں جھوٹ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور دوسرے بے گناہ انسان پر الزام تراشی کا بھی. تو ایک نقصان ہوا، دوسرا ایمان کا بھی نقصان ہوا، اور پھر غیب کی خبریں کسی سے معلوم کرنا انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا ہے کہ انسان کے اندر جب منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، تو اس کا علاج اس وقت ہوتا ہے جب اس کی جگہ کوئی مثبت خیالات اپنے اندر پیدا کرے، اپنی سوچ کو بدلے. کیونکہ ساری بات تو سوچ کی ہے نا، جدھر آپ کا دھیان لگ گیا آپ ویسے ہی سوچنے لگ جائیں گے. جب آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں، مقابلے کی کیفیات دیکھتے ہیں، تو آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو اچھی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے اچھی بکس پڑھنی چاہیے. اچھی کتاب جو ہے وہ انسان کو اچھا انسان بناتی، اور دوستوں میں بہترین دوست اچھی کتاب ہے. اسی طرح آج کے دور میں جو جو انسان نے ترقی کی، کتابوں کے علاوہ کیسٹس، ویڈیو کیسٹس اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں عام ہو گئیں. مثلاً کبھی تو آپ پڑھتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں، بور ہوتے ہیں، ہر اشارے پہ ہارن کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکل کے ایکسیڈنٹ کرنے کے خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ اپنے سفر کو بھی دلچسپ بنائیں، اپنی گاڑی میں کوئی ایسے کیسٹ لگائیں، قرآن کی تلاوت کے لگائیں، اچھے لیکچرز کے لگائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے روز اچھی باتیں سیکھتے انکانشیسلی آپ کے اندر ایک ایسا چینج آ جائے گا کہ جس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے اچھی کمپنی ضروری ہوتی ہے، اچھی سوچ ضروری ہوتی ہے، اور اس کے لیے اچھی کتاب ضروری ہوتی ہے، اچھی محفلوں کو اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو اچھے چیزوں کو حصول کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس اجر کو ذہن میں رکھے اور یاد رکھے کہ جو حسد نہ کرنے والے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صاحب سعد بن مالک تشریف لائے جن کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں دونوں جوتیاں لیے ہوئے تھے، انہیں وضو کر کے آ رہے تھے نماز کے لیے جیسے آتے ہیں. دوسرے دن آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، دیکھا تو وہی آئے. تیسرے دن پھر آپ نے یہی فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، تو پھر وہی تشریف لائے. تو صحابہ کرام کو بہت تجسس ہوا کہ ایک ہی شخص کے لیے تین دن گواہی دی آپ نے کہ جنتی ہے، اس میں آخر کیا چیز ہے، کون سی نیکی ہے جس نے اس کو جنت والا بنا دیا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ تو ان کے پیچھے ہو لیے، بہانہ کر کے ان کے گھر چلے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت ملنے والی. انہوں نے دیکھا کہ وہ معمول کی نماز پڑھتے ہیں، معمول میں ایک نارمل انسان ہے، کوئی بہت ایکسٹرا ہر چیز نہیں کہ ساری رات جاگتے ہوں یا روز ہی روزہ رکھتے ہوں یا کچھ. تین دن جب جائزہ لے لیے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آخر کیا چیز ہے آپ کے اندر کہ آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جنت کی بشارت دی ہے، اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہماری طرح ظاہری زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی ایسی غیر معمولی چیز تو نہیں آپ میں. تو انہوں نے کہا کہ میرے عمل تو یہی ہیں جن کو آپ نے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ دو باتیں اور ہیں. ایک یہ کہ میں کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے دل نہیں میلا رکھتا، اور نہ کسی کی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی ہے حسد کرتا، نہ کسی سے حسد کرتا، نہ کسی سے نفرت ہے نہ کسی سے حسد ہے، سب کے لیے اچھا ہی سوچتا ہوں. تو عبداللہ بن عمر جو ان کا حال معلوم کرنے کو آئے تھے وہ کہنے لگے اسی چیز نے آپ کو اس درجے پہ پہنچایا ہے. تو اگر انسان جنت میں جانے والے اعمال کو سامنے رکھے کہ یہ چیز اگر میں اپنے دل سے نکال دوں گا، ویسے کسی کی بھی نعمت پہ اگر تھوڑی سی بھی فیلنگ آنے لگے فوراً چھٹک دے، اللہ اس کو مبارک کرے، ہم اپنے لیے کچھ اور کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور غلط باتیں زبان سے نہ نکالے، برے جذبات اس کے لیے اظہار نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، اور یہ سوچے کہ مجھے تو دوسرے کی نہیں اپنی فکر ہونی چاہیے، اگر میرا دل صاف ہے تو میرے لیے اب بھی خوشی کی بات ہے، دنیا بھی جنت ہے. جس شخص کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کسی سے نفرت نہیں، وہ کتنا پرسکون دل ہے. اور اسی طرح آخرت میں بھی جنت کی بشارت ہے ایسے شخص کے لیے، تو اور کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا. لوگوں نے کہا، سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں، مگر یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار، صاف ستھرا، جس میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ ہو، نہ حسد، یعنی جس کے دل میں کوئی کینہ حسد نہیں. اور کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر یہ صفت ہو. آپ نے فرمایا، وہ شخص کامیابی یا فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، اپنے دل کو صاف کر لیا، اور اس کی زبان سچی ہے، نفس کو مطمئن بنا لیا، اور اپنی طبیعت کو حسن اخلاق کے سانچے میں ڈھال لیا. لیکن ہم عام طور پر اپنی شخصیت کو صرف ظاہری زیور کپڑے سے سجاتے ہیں، اخلاق کی فکر نہیں کرتے، اپنی گفتگو کو نہیں درست کرتے، اپنے دل کو جو کہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو درست نہیں کرتے. اصل میں مشکل یہ ہے نا کہ جو چیزیں ہماری نظر آتی ہیں ان کو تو ہم بنانے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اندر سے دل کسی کو نظر نہیں آتا اس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں دیکھا تو ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان میں رشک پیدا ہوا، کہا کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا تو اچھا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے نام سے کیا غرض، اس کے کام بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے وہ عرش کے سائے تلے ہیں. یہ شخص تین کام کیا کرتا تھا. ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کے انعامات کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا تھا. دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا. اور تیسرا یہ کہ لوگوں کی چگلی ایک دوسرے سے نہیں کرتا تھا، یعنی ہر ایک کے درمیان تعلقات کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا تھا. ایسے ہی لوگ اپنی دنیا کو بھی جنت بنا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خاندانی زندگیوں کو، معاشرتی زندگیوں کو اتنا بہترین کر دے کہ جس سے ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں سکون آ جائے. دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ، اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے. جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہوں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے، اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے، اپنی کتاب کی سچی محبت دے دے. یا اللہ، مسلمانوں کے درمیان باہم اتفاق اور محبت پیدا کر دے، ہمارے خاندانوں میں محبت پیدا کر دے، ہمارے رشتہ داروں میں باہم محبت پیدا کر دے،